أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود بلا وقت معلوم بلا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذلوبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
أعزائي الغرامي عزاداران سيد الشهداء امام سجاد علیہ السلام اور مومنین کی تربیت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور سلسلے گفتگو کی پانچویں کڑی میں داخل ہو چکے ہیں. پروردگار عالم نے اس آیت میں کہ جسے سرنامہ کلام کے طور پر چنا گیا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پروردگار اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہا ہے کہ درود بھیجا تھا کسی خاص موقع پر درود بھیجا تھا, نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی خاص موقع پر درود بھیجیں گے, نہیں یہ کوئی ایک خاص واقعے کی حکایت نہیں ہو رہی ہے, کسی خاص میدان میں کسی خاص موقع پر کسی خاص منظر میں اس بات کو نہیں بتلایا جا رہا ہے کہ پروردگار اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں, نہیں یصلون علی النبی کوئی ایک موقع نہیں ہے کہ جہاں پر درود بھیجا گیا یہ ایک سے زیادہ موقع, نہیں مسلسل پروردگار اور اس کے ملائکہ محمد پر درود بھیجتے ہیں اور حکم بھی دیا گیا کہ تم بھی درود بھیجو
اور
محمد وآل محمد صلوات،
اللهم
صل على محمد وآل محمد.
ایک روایت حسب دستور آپ کے سامنے پیش کروں اور موضوع سخن کے ساتھ جڑ جاؤں. روایت کی جاتی ہے کہ ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور رسول کے پاس آ کر شکایت کرتا ہے. کس چیز کی شکایت کرتا ہے؟ الفقر، فقر کی، اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے. ثم امرہ، رسول نے اسے حکم دیا. دیکھیں، فقر کی شکایت لے کر آیا تھا، رسول نے فرمایا کہ اذا دخل البیت، علاج بتایا، کیا کرو؟ اذا دخل البیت فسلم علی من کان فیہ، جب گھر کے اندر داخل ہو تو جو گھر میں موجود ہے اسے سلام کرو. دوسرا کام کیا کرو؟ ثم صلی علی محمد و آل محمد، پھر محمد اور آل محمد پر درود بھیجو. اور پھر کیا کرو؟ ثم قرع سورۃ الفاتحہ، سورۃ التوحید، اور اس کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرو. اللہ اکبر. تین حکم دیے رسول نے اسے، تین کام کرنے کا کہا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کرو، ہم محمد اور آل محمد پر درود بھیجو، اور سورہ توحید کی تلاوت کرو. روایت کے جملے ہیں کہ فَفَعَلَ ذَلِكَ الرَّجُلْ، جب اس شخص نے اس کام کو کیا ہے، وَلَمْ يَلْبِثْ اَيَّامًا حَتَّى اسْتَغْنَى، اللہ، اس نے تین کام کیے یہ، اور کچھ ہی دن کے اندر پروردگار عالم نے اس کی اس شکایت کو دور کر دیا کہ جو وہ رسول کے پاس لے کر آیا تھا، اور اسے بے نیاز کر دیا، اسے غنی کر دیا. کس سے غنی کر دیا؟ لوگوں کے پاس جانے سے غنی کر دیا اسے، عامت الناس سے اسے پروردگار عالم نے بے نیاز کر دیا. اور صرف بے نیاز نہیں کر دیا، روایت کا جملہ ہے کہ واستفاد جیرانہ من ذلک، اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا، اس کے پڑوس بھی اب اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، اب اپنی حاجتیں اس کے پاس لے کر جاتے تھے وہ، اور دوسروں کی حاجتیں بھی پوری کیا کرتا. یہ ہے محمد اور آل محمد پر درود کی فضیلت. مختلف مشاکل کے اندر، مختلف مقامات پر اہل بیت اطہار نے درود، محمد اور آل محمد پر درود کی فضیلت کو آشکار کیا. اور آپ کے سامنے جس حوالے سے گفتگو جاری رہی کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر دعائے عرفہ، جو کہ ہمارا موضوع سخن رہا، کہ جس کے اندر امام سجاد علیہ السلام کس انداز کے اندر مومنین کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کس انداز کے اندر لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ وہ موقع کہ جہاں پر تمام امت مسلمہ جمع ہے، پروردگار عالم سے استغفار کرنے کا مقام ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو شخص شب قدر میں نہ بخشا جائے، اس کے لیے کہا گیا کہ تم عرفات کے میدان کے اندر آ جاؤ تو شاید تمہاری بخشش ہو جائے گی. لیلۃ القدر میں جو نہ بخشا جائے، وہ یوم عرفہ بخشا جا سکتا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام اس موقع پر عرفات کے میدان کے اندر کیا تعارف کروا رہے ہیں اہل بیت کا؟ یہ کون سا موقع ہے؟ عرفات کا میدان ہے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کا موقع ہے، دعا کا موقع ہے. لیکن دعا کے اندر ہی پیغام بتلاتے جا رہے ہیں، دیکھو دعا کیا کرنی ہے، درود بھیجنا ہے. کس پر درود بھیجنا ہے؟ ان پر درود بھیجنا ہے، رب صلی علی عطائب اہل بیتہ الذین اخترتہم لامرک، پروردگار اپنے بہترین پاکیزہ اہل بیت، جو محمد کے اہل بیت ہیں، جن کو تو نے چنا ہے اپنے امر کے لیے، اللہ اکبر، جن کو تو نے چنا ہے اپنے امر کے لیے، ان پر درود نازل کر. اچھا، درود نازل کر کن پر کر؟ ان پر کر، ان پر کر، ان پر کر، ان پر کر. جن پر درود نازل کرنا ہے ان کی صفات بتلاتے جا رہے ہیں، اور بتاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو امام کے اندر یہ صفات ہوتی ہے، اہل بیت اطہار اس صفات کے حامل ہیں. کس موقع پر؟ عرفات کے میدان میں، جہاں پر امت مسلمہ کے تمام لوگ جمع ہیں، بتلا رہے ہیں کہ دیکھو محمد کے جانشین کس مقام پر فائز ہیں، محمد کے اہل بیت کیا مقام اور درجہ رکھتے ہیں. کل آپ کے سامنے واضح کیا، خلاصہ اگر کروں کل کی بات کا، کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کو چنا ہے، پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اختیار کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے لوگوں میں سے اپنے امر کے لیے، دین کے لیے، امانت کے لیے. کون سی امانت کے لیے؟ وہ امانت جو پروردگار عالم کی امانت ہے. پروردگار عالم کی امانت کیا ہے؟ ہم اور آپ جب امانتیں رکھواتے ہیں کسی کے پاس تو کون سی امانت رکھواتے ہیں؟ اپنی قیمتی اشیاء رکھواتے ہیں. لیکن پروردگار عالم کے پاس اگر کوئی قیمتی شے ہے تو وہ شریعت محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ
والسلام.
شریعت کے امین ہیں، امانت دار ہیں، کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنے امر کے لیے چنا ہے. اور آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا کہ آیت کی روشنی میں کہ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اس آیت کے حوالے سے گفتگو کل ہوئی اور اس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ وہ منصب ہے، منصب امامت، کہ جو منصب پروردگار عالم نے عبودیت، نبوت، رسالت اور خلت، یہ جب چار مقامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہو گئے، اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کر کے منصب امامت عطا کیا ہے. یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے انبیاء ہیں، ان انبیاء میں سے ہر نبی رسول نہیں ہے. بہت سارے رسول ہیں لیکن ان تمام رسولوں کے اندر سب اولو العزم نہیں ہیں. بہت سارے اولو العزم ہیں لیکن ان سب کے اندر پروردگار عالم نے سب کو خلت کی منزلت عطا نہیں کی. اور بہت سارے خلیل ہیں لیکن پروردگار عالم نے سب کو امام نہیں بنایا ہے. اور قرآن اسی جانب اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی رسولوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے پروردگار نے، تو صحابہ سب کیسے برابر ہو گئے؟ صحابہ سب کیسے برابر ہو گئے جب رسول پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جنہیں میں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے وہ ایک مقام پر موجود نہیں ہے، تو جو رسول کے ساتھ خالی اٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، کوئی زیادہ بیٹھے، کوئی کم بیٹھے، کوئی غار کے اندر روئے، کوئی غار کے اندر ہنسے، سب کیسے برابر ہو جائیں گے؟ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مل کر ایک بار بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو بس جب سب رسول برابر نہیں ہیں تو سب کے سب صحابہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اب ایک اور روایت ہے کہ اصحابی کن نجوم. اب جب اصحاب تک بات آ گئی تو ایک بات عرض کرتا چلوں اور آگے دعائے عرفہ کے کلمات کی طرف چلتے ہیں کہ اصحابی کن نجوم ہے، بأيهما اقتدیتم اهتدیتم. یہ روایت نقل کی گئی عامہ کی کتابوں کے اندر کہ رسول نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہے وہ نجوم یعنی ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی اقتدا کر لو، جن کی پیروی کر لو، جن کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ، بأيهما اقتدیتم اهتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی حدیث. اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب، سارے کے سارے اصحاب میرے ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرتے چلے جاؤ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت پر آ جاؤ گے. اچھا، یہ روایت نقل کی، آلوسی نے نقل کی اپنی تفسیر کے اندر، فخر الدین رازی نے نقل کی، اور مختلف مفسرین، عامہ کے مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا. اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا، جو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، اگرچہ کہ وہ حدیث کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی جائے، ہمارے اپنے مذہب کے اعتبار سے اگر اس کے اندر اس کا سلسلہ سند درست نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ کیا عقلاً یہ بات متصور ہے کہ رسول اس طریقے کی حدیث ارشاد فرما سکتے ہیں، اصحابی کا نجوم بأيهما اقتدیتم اهتدیتم، میرے تمام کے تمام اصحاب نجوم یعنی ستاروں کی مانند ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، بأيهما اقتدیتم اهتدیتم. اچھا، اس کا پہلا جواب، دیکھیے دو جواب عرض کروں گا اس حدیث کے. پہلا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ رسول نے یہاں پر جو خطاب کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ اس بات کو میں عرض کروں، ایک عربی زبان کی ایک خاصیت ہے, ایک خاصہ عربی زبان کا, وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو خاص ہیں. مثلا میں مثال دیتا چلوں, مطلب میں نے اردو میں کہنا ہے کہ آپ آ جائیں, تو اب یہاں پر مرد ہو یا خاتون میں کہوں گا آپ آ جائیں, ایک ہو یا ایک سے زیادہ میں کہوں گا آپ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. احترام کے اندر ایک شخص کو بھی میں کہہ دوں گا آپ آ جائیں, خوبی آپ ایسا لفظ ہے جو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ مرد کے لیے ایک الگ صیغہ ہے, الگ لفظ ہے, الگ کلمہ ہے. اور توجہ رکھیے گا, ایک نتیجے تک لے کر آنا چاہتا ہوں, ایک نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے, اور بات ذہن نشین ہو جائے آج ہی. کیا کہ عربی زبان کے اندر اگر مجھے خطاب کرنا ہے مردوں سے تو ایک الگ جملہ ہوگا, اگر خواتین سے خطاب کرنا ہے تو ایک الگ جملہ ہوگا. اچھا, اگر غائبین کے بارے میں ایک بات بتلانی ہے تو الگ صیغہ ہوگا, اگر حاضرین کے بارے میں ایک بات بتلانی ہے تو الگ صیغہ ہوگا, الگ کلمہ ہوگا, الگ لفظ ہوگا. مثال دیتا چلوں میں آپ کو, السلام علیکم, یہ کیا ہے؟ السلام علیکم, میں خطاب کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ پر سلام ہو, ٹھیک ہے. لیکن جب مجھے کسی, کوئی موجود نہیں ہے مخاطب, کوئی سامنے موجود نہیں ہے, غائبین ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ السلام علیہم, سلام اللہ علیہم, سلام اللہ علیہا, یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا, سلام اللہ علیہا, پروردگار عالم کا ان پر سلام ہو. اگر کوئی سامنے خاتون موجود ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکی. آج بھی عراق کے اندر اور عرب کنٹریز کے اندر یہ رائج ہے, السلام علیکی, یا مختلف ایکسنٹ کے ساتھ تھوڑی تبدیلیاں ہو گئی, لیکن یہ کہ الگ لفظ ہے. اگر مرد سے خطاب کرنا ہے, خاتون سے خطاب کرنا ہے, حاضر سے خطاب کرنا ہے یا غائب کے بارے میں ایک بات بتلانی ہے, سلام علیہ, سلام اللہ علیہ, اس طریقے سے سلام علیہم, ہم یعنی ان پر سلام ہو, موجود نہیں ہے یہاں پر. اب دیکھیے اس حدیث کے اندر رسول کیا کہہ رہے ہیں, اصحابی کا نجوم, میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے, ایہما اقتدیتم اہتدیتم, جن کی بھی تم اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ ایک مقدمہ ہو گیا, میں مقدمات کے ساتھ چلتا ہوں اور ایک نتیجے تک پہنچاؤں گا. پہلا مقدمہ ہو گیا کہ عربی زبان کے اندر حاضر اور غائب کے لیے الگ الگ صیغے استعمال ہوئے ہیں. دوسرا مقدمہ وہ کیا؟ دوسرا مقدمہ یہ کہ دیکھیے جو اصحاب کی تعریف ان کے یہاں موجود ہیں, جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے, وہ اصحاب کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصحاب کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص نے بھی رسول کو دیکھا, من را رسول اللہ, جس نے بھی رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی جس نے رسول کو دیکھا وہ رسول کا صحابی ہے, جس نے رسول کے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے, جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہے, اور وہ تفاصیل جو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی بات دوسری, دوسرا مقدمہ. اب آ جائیں تیسرے مقدمے کی طرف. ایک مقدمات اس لیے میں طے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک نتیجے تک لے کر آ جاؤں. اس دو مقدمات کا نتیجہ, دوسرے مقدمے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے مقدمے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن جن سے رسول خطاب کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ رسول کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ رسول کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں, رسول خطاب کر رہے ہیں نا. پہلے مقدمے کے اندر ہم نے کیا کہا ہے کہ رسول نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مخاطبین کا لفظ استعمال کیا ہے, اصحابی کا نجوم بیما اقتدیتم اہتدیتم, تم لوگ, ٹھیک ہے, تم لوگ جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے میرے اصحاب میں سے. اور دوسرے مقدمے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی رسول کو دیکھے وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات آ گئی. اب دیکھیے تین آپشنز ہیں, تین احتمالات ہیں, تین پاسبلٹیز ہیں. یا تو یہ بات ہے کہ رسول جن سے خطاب کر رہے ہیں, جن کے بارے میں رسول یہ کہہ رہے ہیں یہ ما اقتدیتم اہتدیتم, وہ صحابی ہے. یا یہ احتمال موجود ہے, کیا توجہات کا طالب ہوں میں یہاں پر, ایک نتیجے تک لانا چاہتا ہوں میں. یا تو یہ کہ وہ صحابی ہے, یا یہ کہ صحابہ اور غیر صحابہ دونوں ہیں, یا یہ کہ بالکل ہی کوئی بھی صحابی نہیں ہے جن سے رسول خطاب کر رہے ہیں. اقتدیتم, اگر میں یہ کہوں کہ جن سے رسول خطاب کر رہے ہیں وہ صحابی نہیں ہیں, یا یہ کہوں کہ صحابہ اور غیر صحابہ دونوں ہیں, تو یہ بات دوسرے والے مقدمے کے ساتھ میچ نہیں کرتی, میل نہیں کھاتی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دوسرے مقدمے کے اندر یہ بات کہتی ہے, اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے وہ رسول کے صحابی ہیں, جنہوں نے رسول کو دیکھا وہ رسول کے صحابی ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول خطاب بھی کر رہے ہوں ان سے اور وہ رسول کے صحابی بھی نہ ہو, کیونکہ وہ تو رسول کو دیکھ رہے تھے. بھائی واضح ہو رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب دو آپشن تو, دو احتمالات تو سرے سے ایک جانب ہو گئے اور اس کے اندر کوئی امکان نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہو کہ وہ جس سے رسول خطاب کر رہے ہیں کہ ایہما اقتدیتم تم لوگ جس کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابی نہ ہو, سب کے سب صحابی ہے. اگر سب کے سب صحابی ہے تو رسول کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایہما اقتدیتم اہتدیتم. اللہ اکبر, توجہات کا طالب ہوں. جب سب کے سب صحابی ہیں تو ہر کوئی اپنی اتباع کرتا رہے, رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصحابی کن نجوم بے ایہما اقتدیتم اہتدیتم. دیکھیے رسول کو جب پیغام پہنچانا تھا نا تو رسول نے اس وقت پیغام ایسے پہنچایا تھا کہ جو حاضرین ہیں غائبین کو بتلا دے. توجہات, جو حاضرین ہیں وہ غائبین کو بتلا دے. اس حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے, پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات معقول ہی نہیں ہے کہ رسول اصحاب سے مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہے ہوں. کیا کہ تم جن کی اقتداء کر لو سب کے سب ہدایت پا جاؤ گے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
واضح ہوئی بات, اگرچہ کہ تھوڑی سی دقیق بات ہے لیکن انسان تصور کرے, انسان غور کرے, انسان اپنی اس نعمت کو استعمال کرے جو پروردگار نے اسے دی ہے, جس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا میں نے کہ حجت باطنی اگر کسی کے پاس ہو نا تو حجت ظاہری کی طرف خود پہنچ جاتا ہے. انسان اپنی عقل کو استعمال کرے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان پروردگار کے ہادیان کی, پروردگار کے نمائندوں کی شناخت نہ کر سکے, معرفت امام حاصل نہ کر سکے. اس لیے کہ پروردگار کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل, ہم نے رستہ بتلا دیا ہے, اما شاکرا و اما کفورا. یہ ایک بات. اس حدیث کے دوسرے جواب کی طرف آتا ہوں میں. کون سی حدیث؟ اصحابی کا نجوم. میرے تمام کے تمام اصحاب نجوم ستاروں کی مانند ہیں. کیا تفسیر آلوسی میں فخر الدین رازی نے اس بات کو نقل کیا کہ دیکھیے کہ جب انسان سفر کرتا ہے کشتی کے اندر تو دریا کے اندر جب انسان جاتا ہے تو اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کہا کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اب یہ ان کی بات ہے, پہلے ان کی بات بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد میں جواب بیان کروں گا. کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ رسول نے دو طریقے کی حدیث بیان کی ہے نا, کون کون سی؟ اصحابی کا نجوم, میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں, جن کی اتباع کر لو, جن کی پیچھے پیچھے چلے جاؤ, جن کو تم اپنا امام بنا لو, جس کے پیچھے چلے جاؤ ہدایت پا جاؤ. اور دوسری حدیث رسول نے فرمائی مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے, جو اس کے اندر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا. یہ حدیث کا ترجمہ کر دیا میں نے, پچھلی والی حدیث کا ترجمہ بھی. کہنے لگے کہ بھائی ان دونوں حدیث کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی منافات نہیں ہے. کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کے مفسر آلوسی فخر الدین رازی. تفسیر نمونہ کے اندر اس بات کو, تفاسیر کے اندر جا کر دیکھیں, اس بات کو نقل کیا گیا. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ دونوں کے اندر کوئی ٹکراؤ اور منافات نہیں ہے, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ کہا کہ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ جب انسان کو سمندر کے اندر رستہ طے کرنا ہوتا ہے تو اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کشتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اسے سمت سفر بھی چاہیے ہوتا ہے. بیٹھ جائے کشتی کی ضرورت ہے, کشتی کے بغیر کیسے سمندر کے اندر سفر کر سکتا ہے؟ دریا میں سفر ہو ہی نہیں سکتا, سمندر میں سفر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کشتی کے اندر نہ بیٹھے, تو کشتی بھی چاہیے. لیکن یہ کشتی لے کر کہاں جائے؟ انسان حیران و پریشان کھڑا رہے گا سمندر کے اندر. اگر اسے, یہ اٹھ کے اشکال کو بیان کر رہا ہوں میں, جب آپ کی طرف آؤں گا. کہہ رہے دونوں حدیثیں میچ کرتی ہے. کیسے؟ کہا کہ اصحابی کا نجوم اور مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. تو اہل بیت جو ہے وہ کشتی کی مثال ہے, تو کشتی کے اندر بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, کشتی کے اندر آپ بیٹھ گئے, یہ آپ کو کیا کرے گی؟ ڈوبنے سے بچا دے گی. لیکن رستہ طے کرنے کے لیے اصحاب کی ضرورت ہے. کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کشتی کے اندر بیٹھ تو گئے. دیکھیے اشکال بہت دیکھنے میں تو بڑا زبردست اور قوی اشکال لگ رہا ہے اور بڑی زبردست اور خوبصورت سی بات محسوس ہو رہی ہے, لیکن جب جواب کی طرف آؤں گا تو واضح ہو جائے گی بات. کیا کہ آپ کشتی کے اندر بیٹھ گئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کشتی کے سمت کہاں ہو, کشتی کا سمت سفر کس جانب ہو, یہ ستاروں سے پتہ چلے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ستاروں سے سمجھ میں آئے گی. کیا کہ آپ نے جانا کہاں ہے, آپ کشتی کے اندر بیٹھ تو گئے, یہ آپ کو سمندر کی گہرائیوں سے بچا تو لے گی, موجوں کے تلاتم سے آپ کو نجات تو دے دے گی, لیکن آپ اسی سمندر کے اندر حیران و پریشان کھڑے رہیں گے. آپ کو اگر سمت سفر معلوم نہ ہو کہ آپ نے جانا کس طرف ہے, خشکی ہے کہاں, ساحل ہے کہاں, آپ نے جانا کہاں ہے, تو آپ کو نجوم کی ضرورت ہے, ستاروں کی ضرورت ہے. تو رسول نے فرمایا اصحابی کا نجوم. بات واضح ہو گئی, اشکال واضح ہو گیا, مطلب واضح ہو گیا. اب جواب کی طرف آنے سے پہلے ایک مقدمہ باندھنا چاہتا ہوں میں. وہ مقدمہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب بھی کسی بات کی شباہت دی جاتی ہے تو دو انداز سے شباہت دی جاتی ہے. ویکسینز کے دور چل رہے ہیں, مختلف ویکسینز لگائی جا رہی ہے, تعلیمی مراکز کو جو ہے وہ ویکسین سینٹر بنا دیا گیا ہے, اور اس انداز کے اندر جو ہے وہ انسان اس زندگی کے اندر اب گزار رہا ہے, اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے. بہت سارے جو ہے تعلیمی مراکز کیا ہو گئے, بہت سارے تعلیمی مراکز ہسپتال کا منظر پیش کرنے لگے, ویکسین سینٹرز بن گئے اور کوارنٹائن سینٹرز بن گئے, ہے نا, یہ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے. تو اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ دیکھیے, دو طریقے کے ہسپتال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سرکاری ہسپتال, ایک ہوتا ہے نجی ہسپتال, پرائیویٹ ہاسپٹل اور گورنمنٹ ہاسپٹل. اب پاکستان, ہندوستان کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر اگر سرکاری ہسپتال کا حال دیکھا جائے تو وہ انتہائی جو ہے وہ برا ہوتا ہے. مریض جو ہے وہ ایک کے اوپر ایک جو ہے وہ موجود ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, ایک مطلب بدنظمی سی ہوتی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, آپ آئے ایک اسکول کے اندر, ایک تعلیمی ادارے کے اندر, آپ نے شباہت دی, آپ نے کہا کہ بھائی آپ کا اسکول تو ہسپتال کا منظر پیش کر رہا ہے. آپ کا اسکول, دیکھیے مثال کے ذریعے سے واضح کر رہا ہوں, ایک نتیجے تک لے کر آنا چاہتا ہوں. آپ کا ہسپتال تو, آپ کا اسکول تو ہسپتال کا منظر پیش کر رہا ہے. آپ نے اسکول کو شباہت دی کس چیز سے؟ ہسپتال سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جو ہسپتال کی خصوصیات ہیں وہ یہاں پر آ جائے گی. یہ ایک شباہت دینے کا انداز ہے, ایک یہ کہنے کا انداز ہے. ایک دوسرا انداز کیا ہے؟ ایک دوسرا انداز یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ہسپتال, آپ کا اسکول سرکاری ہسپتال کا منظر پیش کر رہا ہے.
سبحان اللہ,
دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے نا. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا اسکول, آپ کا تعلیمی ادارہ ہسپتال کا منظر پیش کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہسپتال کا منظر پیش کر رہا ہے, مطلب مریض لیٹے ہوئے ہیں, لوگ جو ہے وہ انجیکشن لگا رہے ہیں, کوئی ڈرپ لگا رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کیا کہ آپ کا اسکول, آپ کا تعلیمی ادارہ ایک سرکاری ہسپتال کا منظر پیش کر رہا ہے اور مانند سرکاری ہسپتال لگ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پر بدنظمی بھی ہوگی. اب وہاں پر وہ تمام کے تمام خصوصیات کی جو سرکاری ہسپتال کی خصوصیات ہے وہ اس اسکول کے اندر نظر آئے گی, کیونکہ میں جس چیز سے شباہت دے رہا ہوں اس مشبہ بہ کے اندر جو خصوصیات ہے وہ یہاں آئیں گی. جب میں نے مطلق ہسپتال سے شباہت دی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بدنظمی بھی یہاں پر میں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ سرکاری ہسپتال تو اس کا مطلب کیا ہوا, خلاصہ کیا ہوا اس بات کا, اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں شباہت دے رہا ہوں کسی چیز سے تو جس چیز سے شباہت دے رہا ہوں نا, اس چیز کے اندر وہ جو اس کی خصوصیات جس چیز سے شباہت دے رہا ہوں وہ یہاں پر آئے گی جس چیز کو شباہت دے رہا ہوں. اب چلیے رسول کی حدیث کی طرف. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی مثال ہے. اللہ اکبر, توجہات کا طالب ہوں, بہت توجہ. رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال, یہ فرمایا تھا کشتی نوح کی, یہ نہیں کہا تھا کہ کشتی کی مثال ہے. اب کشتی اور کشتی نوح میں کیا فرق ہے؟ جس طریقے سے ہسپتال اور سرکاری ہسپتال میں فرق ہے, کشتی اور کشتی نوح میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, اگر کشتی کہا ہوتا نا تو آپ کی بات ٹھیک تھی. کیا کہ وہاں پر سمت سفر کی ضرورت ہے, وہاں پر آپ کو رستہ طے کرنا ہے تو نجوم اور ستاروں کی ضرورت ہے, وہاں پر آپ کو ایک منزل مقصود تک پہنچنا ہے. لیکن کشتی نوح کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسی کشتی تھی کہ جس کے اطراف میں پانی ہی پانی تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ سمندر کے اندر موجود تھی اور اسے رستہ طے کرنا تھا, نہیں, وہاں پر کشتی ہی مقصود تھی. اللہ اکبر, کوئی اور مقصد اور ہدف اور غایت نہیں تھا کہ جہاں پر آپ کو جانا ہو. جو کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ غرق ہونے سے بچ جائے گا. کوئی الگ منزل مقصود نہیں تھی کہ جس کے لیے ستاروں کی ضرورت بھی ہو. تو رسول نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کی مثال کشتی کی مثال ہے کہ اب ستاروں کی ضرورت ہو رستہ طے کرنے کے لیے, نہیں, بلکہ کشتی نوح کی مثال ہے. کشتی نوح کے اندر کوئی رستہ طے نہیں کرنا تھا, کسی مقصود تک نہیں پہنچنا تھا, کوئی مقصد نہیں تھا. اگر کوئی مقصد تھا تو وہ فقط اور فقط کشتی تھی. جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اب کسی نے, آپ نے سنا آج تک تاریخ میں کسی نے یہ کہا ہو, کسی انسان نے کہا ہو, حضرت نوح نے کہا ہو کہ میں نے کشتی میں بیٹھنے کے بعد ستاروں کی جانب دیکھا کہ کون سا جانب کون سا رستہ لے کر جاتا ہے, نہیں وہاں پر کشتی ہی مقصود تھی. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر,
صلی علی محمد و آل محمد.
ایک مرتبہ مل کر باواز بلند درود پڑھ دیجئے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو مثل آل بیتی کمثل سفینۃ نوح, اسی لیے رسول نے فرمایا من رکبہا نجا, جو سوار ہو گیا اس نے نجات پالی. اب سوار ہونے کے بعد نجات کے لیے کوئی الگ شرط و شروط ہوتی تو رسول بیان کر دیتے, تو لہذا یہاں پر وہ عام کشتی مراد نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اب رستہ طے کرنے کے لیے جو ہے وہ ستاروں کی ضرورت بنے گی کہ اصحاب کی ضرورت ہو, نہیں, یہاں پر کشتی ہی منزل مقصود ہے. یہ امام سجاد علیہ السلام اور مومنین کی تربیت کے عنوان سے گفتگو ہماری جاری ہے. رب صلی علی عطائب اہل بیتی الذین اخترتہم لامرک وجعلتہم خزنۃ علمک, اور وہ کہ جس کو آپ نے اپنے علم کا خزین بنایا ہے. اگلا جملہ کیا ہے, وجعلتہم خزنۃ علمک, وہ افراد, پروردگار سے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار وہ افراد کہ جنہیں تو نے قرار دیا ہے اپنے علم کا خزانہ, اپنے امر کے لیے چنا تھا اور اپنے علم کا اپنے علم کا خزین قرار دیا. خزین کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ دیکھیں خزین کہتے ہیں عربی زبان میں اس امین کو, اس امانت دار شخص کو کہ جس کے پاس امیر, جس کے پاس مالک اپنا مال حفاظت کے لیے رکھوا کر جاتا ہے. اللہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں خزین. اب رسول کے فرزند ابن رسول اللہ امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, وجعلتہم خزنۃ علمک, پروردگار تو وہ ہے کہ جس کو تو وہ ہے کہ جس نے اہل بیت کو خزنۃ علمک اپنے علم کا خزین بنایا ہے. اب یہاں پر دیکھیں امانت جب بھی میں کسی کے پاس رکھوا کر جاتا ہوں تو دو جہتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ جہت ہوتی ہے کہ یہ امانت دار ہیں, نتیجتاً کیا نتیجتاً یہ کہ میرے لیے قابل بھروسہ ہے, میرے لیے قابل اعتماد ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے پاس جب امانت رکھوا کر جاؤں گا نا تو جیسی رکھوائی ہوگی ویسی ہی ملے گی. اللہ اکبر, اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اس کے اندر کوئی تغیر نہیں واقع ہوگا. وجعلتہم خزنۃ علمک, پروردگار عالم کا علم اگر کہیں پر خزین ہے, اگر پروردگار عالم نے اپنے علم کو کہیں پر قرار دیا ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے. پروردگار عالم کا علم کیا ہے؟ یہ علمک, عجیب تعبیر ہے, پروردگار عالم کے علم کے خزین ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اب سمجھ میں آیا. دیکھیں یقین کے تین درجات ہیں. کون کون سے ہیں یقین کے درجات؟ ایک ہے علم الیقین. علم الیقین یعنی کیا مطلب؟ علم الیقین میں نے جان لیا ایک بات کو. ایک ہے عین الیقین, یہ سب سے آخری مرحلہ ہے. درمیان میں کون سا ہے؟ حق الیقین. کیا ہے دونوں کی, ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ اچھا اب نام اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے کہ کس کو علم یقین کہنا ہے, کسے کشف یقین کہنا ہے, کسے حق الیقین کہنا ہے, کسے علم یقین, کچھ بھی کہہ دیں آپ, لیکن بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے تین طریقے سے انسان کسی چیز کو جانتا ہے. ایک پڑھتا میں دیکھتا ہوں دھواں لگا, دھواں اٹھ رہا ہے, یہ دھواں اٹھ رہا تھا اس سے مجھے علم ہوا, مجھے یقین ہوا. کیا یقین ہوا؟ کہ فلاں مقام پر آگ لگی ہوئی ہے, فلاں مقام پر آگ لگی ہوئی ہے, مجھے یقین ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں پر جاتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کیا کہ آگ لگی ہوئی ہے. ان دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے, ان دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہ وہ مرحلہ جو تھا جو میں نے دھوئے سے دیکھ کر آگ کو پہچانا تھا, میرے لیے ایک حجاب موجود تھا, میرے لیے ایک پردہ موجود تھا. جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے اس کے بعد جو یقین حاصل ہوا ہے وہ پچھلے والے یقین سے بڑھ کر ہے, اس یقین میں میرے اضافہ ہوا ہے. یہ ہے یقین میں اضافہ. پیچھے بھی یقین تھا لیکن اگلا والا یقین اس میں اضافے کا سبب بنا. اور اگر میں آگ کے اندر جا کر بیٹھ جاؤں, اپنی انگلی لگاؤں اس حرارت کے اندر, اس تپش کے اندر اور اس کو احساس کروں, تو اس کے بعد جو یقین ہے وہ اور مرحلے کا یقین ہے. واضح ہو رہی بات؟ ایک مرتبہ میں نے دھوئے سے دیکھ کر آگ کو پہچانا, ایک مرتبہ میں نے آگ کو دیکھ کر آگ کو پہچانا, ایک مرتبہ میں آگ سے آگ کو حس کر کے آگ کو پہچان رہا ہوں. تو یہ یقین کے الگ الگ درجات ہیں, لیکن امیر المومنین کے ہستی کا نام ہے. یہ حجابات ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک ہٹا چلا جا رہا ہے, لیکن امیر المومنین کے ہستی کا نام ہے. لو کشف لی الغطاء مزدت تو یقینا, اگر زمین اور آسمان کے تمام حجابات میرے لیے ہٹا دیے جائیں, مجھ علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوگا. امیر المومنین خزانت علم, پروردگار عالم کے علم کے خزین ہے. لو کشف لی الغطاء مسدد تو یقینا, اگر میرے لیے حجابات ہٹا دیے جائیں, حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہ ہوگا. میں اور آپ کون ہیں, جنت اور جہنم کو حدیث اور روایات سے سمجھتے ہیں, لیکن امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے کہ جس کو جنت اور جہنم دیکھنے کے بعد یقین نہیں ہے. امیر المومنین تو جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں, قسیم النار والجنہ ہے. امیر المومنین دوزخ کے سامنے موجود ہوں گے. روایت کا جملہ ہے, قاسم کا مطلب کیا ہے, ابو القاسم کا مطلب کیا ہے, امیر المومنین قسیم النار والجنہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے, جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ, امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ھذا لی و ھذا لک, پروردگار عالم کا یہ بھیجا ہوا نمائندہ امیر المومنین جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ھذا لی, یہ میرا ہے, اسے چھوڑ دے, و ھذا لک, یہ تیرا ہے, لے لے. امیر المومنین کے علم میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. لو کشف لی الغطاء مزدد تو یقینا, علم کے اعتبار سے چند معروضات اور ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے کل کی مجلس کے اندر عرض کروں گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم ہے. امام سجاد علیہ السلام کے انداز میں تربیت کر رہے ہیں, وجعلتهم خزنة علمك, دعا عرفہ کے جملے ہیں, وجعلتهم خزنة علمك, پروردگار ان لوگوں پر درود نازل فرما کہ جن کو تو نے اپنے علم کا خزین اور امانت دار بنایا ہے. اپنے علم کا خزین اور امانت دار, پروردگار عالم کا علم, توریت, زبور, انجیل, قرآن, سب کا سب پروردگار عالم کا علم ہے. اور اس بات کا ثبوت اور اس بات کی دلیل امیر المومنین دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا؟ لو سنی علی الوسادہ, اگر میرے لیے مسند خلافت کو بچھایا جائے, اگر میرے لیے تخت بچھایا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ لحکمت لأہل التوراۃ من التوراۃ, میں توریت والوں کے لیے توریت سے فیصلہ کروں گا. اللہ اکبر. ولحکمت لأہل الانجیل من الانجیل, اور اہل انجیل کے لیے انجیل سے فیصلہ کروں گا. ولأہل الزبور من الزبور, زبور والوں کے لیے زبور سے فیصلہ کروں گا. ولأہل القرآن من القرآن, اور قرآن والوں کے لیے قرآن سے فیصلہ کروں گا. پروردگار عالم کے علم کے خزین ہیں. یہ وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے جنہیں قرآن کا علم عطا کیا ہے, یہ وہ ہیں جو پروردگار عالم کے قرآن کی آیتوں کی تعبیر جانتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَحْوِيلِهِ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھاپن ہے, کیا کرتے ہیں؟ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, قرآن کی جو آیت متشابہ ہے نا, ایک آیت ہے ظاہر قرآن کی جس کا معنی واضح روشن ہے, اس کو نہیں, جو آیت قرآن کی متشابہ ہے جس کا معنی واضح نہیں ہے, جس کا مفہوم واضح نہیں ہے. ما تشابہ منہ کیا کرتے ہیں؟ ما تشابہ منہ, قرآن کی وہ آیتیں کہ جن کا معنی مفہوم واضح روشن نہیں ہے, ان کی تعویلات کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تعویل, فتنے کی خاطر, قرآن کی تعویل کی خاطر. لیکن پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وما يعلم تعویله الا الله, اس قرآن کی آیت کی تعویل جو ہے کوئی نہیں جانتا, مگر یہ کون جانتا ہے؟ الا الله والراسخون في العلم, ایک پروردگار عالم کی ذات جانتی ہے اس قرآن کی تعویل کا علم, اور ایک وہ افراد جانتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہیں. اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ نحن هو الراسخون فی العلم, ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہیں. رسوخ فی العلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کو جاننے والے کو رسوخ فی العلم نہیں کہتے ہیں. علم جس کی رگ و پے کے اندر اترا ہوا ہو اسے راسخون فی العلم.
سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات.
ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد
و آل محمد. اس انداز کے اندر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اہل بیت کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں, امام کا مفہوم واضح کرتے نظر آتے ہیں کہ امام کون سی ہستی ہے, اہل بیت کون سی ہستی ہے. یہ پروردگار عالم کے علم کے خزینے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وحفظت دینک, اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پروردگار تو ان پر درود نازل فرما کہ جو تیرے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں, جو تیرے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. درود ہے درود, لیکن تعارف کروا رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے, دیکھو درود کس پر بھیجنا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان صفات کی حامل ہیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر درود بھیجنا ہے. وخلفاء کا فی ارضک, صحیفہ سجادہ سے پڑھ رہا ہوں. جائے انسان, دیکھیے پروردگار عالم سے جب انسان دعا مانگ رہا ہے تو کوشش کی جانی چاہیے اس بات کی کہ انسان سمجھے کہ کیا مانگ رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام, ہم ظاہر ہے کیونکہ عربی نہیں جانتے, لیکن ہمیں معلوم تو ہو کہ ہم پروردگار عالم سے مانگ کیا رہے ہیں. پروردگار عالم کے نمائندوں نے ان دعاؤں کے اندر, ان زیارات کے اندر, ان کلمات کے اندر کہ جو ہمیں اپنی زبان سے ادا کرنے ہیں, خود قرآن مجید کی حد تک بات کی جائے تو بھی اس کے اندر کچھ مفاہیم پوشیدہ ہیں. بات الفاظ کے اندر نہیں تھی, بات الفاظ کے اندر چھپے ہوئے معانی کے اندر پوشیدہ تھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
انسان الفاظ پڑھے اور الفاظ کے معنی کی طرف متوجہ رہے, غور کرے, ترجمے کو ساتھ پڑھے, ترجمے کو دیکھتا رہے کہ کیا معنی ہے, کیا مطلب ہے. اس کے بعد انسان کے مراحل, اس کے بعد انسان کی معرفت, اس کے بعد انسان کو یہ بات پتہ چلے گی کہ پروردگار عالم چاہتا کیا ہے, اس کا دین ہے کیا. پروردگار عالم اپنے بندے سے, اپنے مومن بندے سے کیا چاہتا ہے. امام سجاد علیہ السلام جب اس کتاب کے اندر, صحیف سجادیہ کے اندر اتنی ساری دعائیں تعلیم دے رہے ہیں, تو فقط اور فقط کیا اس لیے دے رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی عربی جو ہے اس کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا رہے اور اصلاً متوجہ نہ ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے, کیا مطلب پوشیدہ ہے اس کے اندر, کیا معنی پوشیدہ ہے اس کے اندر. نہیں, مومنین کی تربیت اس انداز کے اندر ہے کہ اس کے اندر مفاہیم پوشیدہ ہے, اس کے اندر کچھ معنی ہے, اس کے اندر کچھ رموز ہے, اس کے اندر کچھ اسرار ہے, اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پروردگار سے کیا مانگنا ہے, کیسے مانگنا ہے, درود کس پر بھیجنا ہے, ان کی صفات کیا ہے, ان کی خاصیات کیا ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں امام سجاد علیہ السلام کے کلام کو اس طریقے سے سمجھیں, کس طریقے سے سمجھ کر سمجھیں کیا معنی پوشیدہ ہے. صرف امام سجاد علیہ السلام نہیں, کسی بھی امام کی طرف چلے جائیں, کسی بھی زیارت کی طرف چلے جائیں, کسی بھی دعا کی جانب چلے جائیں, انسان متوجہ رہے کہ کیا مانگ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے. نماز کے اندر کم از کم حدود عقل انسان کو نماز کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے, انسان کو نماز کے معنی تو پتہ ہونا چاہیے. سورہ توحید, سورہ اخلاص, سورہ الحمد, سورہ قدر, ذکر رکوع, ذکر سجود, انسان کو علم ہونا چاہیے کہ کیا مانگ رہا ہے. سبحان ربی العظیم وبحمدہ, یعنی کیا مطلب. جب یہ انداز ہوگا تو نتیجہ کیا نہیں لگے, پروردگار کی معرفت, اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی معرفت, رسول کی, امام کی معرفت انسان کے رگ و پے میں اترتی چلی جائے گی. یہ اس انداز کے اندر امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام مومنین کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حفاظتا لدینک, یہ وہ افراد ہیں کہ جو تیرے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں, ان پر درود نازل فرما جو تیرے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. کون ہیں دین کی حفاظت کرنے والے؟ سیکھوں جب دین کی حفاظت کا موقع آیا تو اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا. کون ہے دین کی حفاظت کرنے والے؟ کہ جب تیرے دین کو ضرورت اور وقت پڑی تو یہ وہ افراد تھے کہ جو خلیفہ وقت سے صلح بھی کرنے کے لیے راضی ہو گئے. کیوں؟ تیرے دین کی حفاظت مقصود تھی. اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جب تیرے دین پر وقت پڑا تو کربلا کے میدان میں اپنے تمام اصحاب اور انصار کے ساتھ تیری بارگاہ میں شہادت کو پیش کیا. اور یہی وہ افراد تھے کہ جن کو جب تیرے دین کو حفاظت پڑی تو یہ اپنے سر سے مقنع و چادر اتارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اللہ اکبر. ان تمام مصیبتوں نے ایک واحد کام جو کیا وہ کیا کہ آج دین ہم تک پہنچایا ہے. یہ تیرے دین کی حفاظت ہے, یہ تیرے دین کے امانت دار ہے, حفظتا لدینک, تیرے دین کے محافظ ہیں. کیسے محافظ تھے؟ ایسے محافظ تھے کہ نصرانی اشخاص بھی, نصرانی شخص بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے, وہاب ابن عبداللہ, بعض مقاتل میں وہاب ابن وہاب ملا, بعض میں وہاب ابن عبداللہ ملا, بعض نے لکھا کہ یہ دو الگ الگ اشخاص ہیں, بعض نے لکھا کہ نہیں ایک ہی شخص ہے. نصرانی شخص ہے, سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے. ایک مرتبہ کربلا چلتے ہیں, اپنے آنکھوں کو تر کرتے ہیں, اپنے دلوں کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہنے کے لیے تیار کرتے ہیں. شب جمعہ ہے, یقیناً بہت سے خوش نصیب ہیں کہ جو آج کی رات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم میں موجود ہیں. لیکن آقا, یا ابا عبداللہ, ہم آپ کے حرم سے دور ہیں لیکن ہمارے دل آپ کے قریب ہیں. سید الشہداء, آج کی رات امان من اہل النار, جو شخص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. پروردگارہ, ہم سید الشہداء کے حرم سے دور ہیں لیکن سید الشہداء کی زیارت کرنے جا رہے ہیں, پروردگارہ ہمیں بھی وہ پروانہ نصیب کر. سب مل کر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر پڑھیے. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. سيد الشهداء کے صحابی ہیں وہب بن عبداللہ, ایک نصرانی ہے, اپنی زوجہ اور اپنی مادر گرامی, مقاتل نے لکھا کہ اپنی مادر گرامی کے ساتھ یہ وہب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا ہے. اور کس انداز کے اندر قربانی دے رہی, کس انداز کے اندر قربانی دی ہے وہب ابن عبداللہ نے, کہ ایک موقع وہ آتا ہے کہ وہب کہتا ہے کہ مجھے جانے کی اجازت دیجئے مقتل میں, اپنی ماں سے ودا ہوتا ہے. مقاتل نے لکھا ہے کہ اس کی جو زوجہ تھی نا, وہ 7 یا 8 دن پہلے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی وہاب کے ساتھ. اپنی مادر گرامی سے اجازت لیتا ہے, سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے اجازت لیتا ہے, مقتل کی طرف جاتا ہے, جہاد کرتا ہے, دوبارہ واپس آتا ہے, اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے مادر گرامی, آپ خوش تو ہیں, میں نے حسین کی راہ میں جہاد کیا. اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں, جب تک تو اپنی جان شہید جب قربان نہیں کر دیتا, جب تک تو شہید نہیں ہو جاتا, میں تجھ سے راضی نہیں ہوں. اللہ اکبر. کیا عقیدت ہے, کیا معرفت ہے جو ابھی نصرانی سے اسلام قبول کیا ہے لیکن حسین ابن علی کو جانتی ہے, حسین ابن علی کی معرفت ہے. کہا جب تک تو حسین پر اپنی جان کو قربان نہیں کر دیتا، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ وہاں پھر چلے، پھر دوبارہ جنگ کی، پھر آئے، پھر ماں نے کہا کہ نہیں جاؤ، جب تک اپنی جان حسین پر قربان نہیں کر دیتے میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ یہ وہب کی ماں ہے، اور وہب کی زوجہ کون ہے؟ جب وہب مقتل میں جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ وہب اپنی زوجہ کے ساتھ رسول کی خدمت، ابن رسول کی خدمت میں آئے، سید الشہداء کی خدمت میں آئے، اور کہا کہ ابن رسول اللہ، اے سید الشہداء، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، ایک خواہش کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا کہ خواہش میری یہ ہے کہ میرا شوہر تو شہید ہو جائے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے اہل بیت کے ساتھ جاؤں۔ اللہ اکبر، کیونکہ میں اکیلی ہو جاؤں گی، میرا شوہر شہید ہو جائے گا، میں چاہتی ہوں کہ میرا ساتھ زینب کبریٰ کے ساتھ، شہزادی زینب کے ساتھ، شہزادی ام کلثوم کے ساتھ ہو جائے۔ میں کہوں گا اے وہب کی زوجہ، اللہ اکبر، میں کہوں گا اے وہب کی زوجہ، شاید تو جانتی نہیں ہے، ارے شام غریبہ، زینب کبریٰ کا ساتھ مانگ رہی ہے، ام کلثوم کا ساتھ مانگ رہی ہے، ارے یہ وہ تو وہ بیبیاں ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے آئیں گی، ایک مرتبہ سید سجاد سے کہیں گی، اے بیٹا سجاد، آپ وقت کے امام ہیں، یہ بتلائیے کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا بے مقنو چادر۔ اللہ اکبر، کون سی مصیبت ہے؟ وہب کی زوجہ اہل بیت اطہار کے ساتھ آ رہی ہیں، لیکن کون ہے اہل بیت اطہار؟ کون سا منظر ہے اہل بیت اطہار کا؟ کون سی یتیمہ ہے؟ سکینہ کی یتیم۔ اللہ اکبر، کیا مصیبت ہے؟ جب مسلم کی لاش اور مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی ہے نا سید الشہداء تک، تو سید الشہداء نے ایک عجیب و غریب کام کیا تھا۔ مقاتل نے لکھا، اور آپ مصائب کے اندر سنتے ہیں نا، کہ مسلم کی بیٹی کو بلایا تھا، مسلم ابن عقیل کی، اور ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو بلانے کے بعد اس کے ہاتھ سر پر دست شفقت پھیرا تھا، ہاتھوں کو پھیرا تھا، اور ایک مرتبہ اسے پیار کرنے لگے۔ 13 برس کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی کہ چچا آج تو آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں۔ ارے حسین نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ اے بیٹی، آج سے میں تیرا بابا ہوں، اور آج سے میری بہنیں تیری مائیں ہیں، ارے میرے بیٹے تیرے بھائی ہیں، میری بیٹیاں تیری بہنیں ہیں۔ نہ جانے شاید سکینہ وہ منظر دیکھ رہی ہوگی، شام غریبہ، ایک موقع وہ آیا جب حسین اس دنیا سے جا چکے، ایک مرتبہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں، خیموں کی دانے بانا شروع ہوئی، سکینہ شاید انتظار کر رہی ہوگی نا، کوئی آئے گا، دستے شفقت پھیرے گا، ارے ہاتھوں کو بہلائے گا، ہاتھوں کو پھیرے گا، کانوں میں بالیاں پہنائے گا، ارے آنے والا آیا تو صحیح، لیکن کس انداز میں آیا، دامن جلانے والا آیا، تماچے مارنے والا آیا، گوشوارے چھیننے والا آیا، کوئی سکینہ کی دل جوئی کرنے والا نہ آیا۔ ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلی، بابا کے لاشے کی پہچان کیسے ہو؟ حسین آواز دیتے جاتے ہیں، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بیٹی سکینہ، میرے پاس آ جا۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت آباد ہیں، پروردگارا ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، دنیا میں بہت سے مومنین مختلف قسم کی مشکلات کے اندر مبتلا ہیں، جو مریض ہیں پروردگارا انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفایاب فرما، جو رزق و روزی کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی ان مشکلات کو غیب سے حل فرما۔ پروردگارا، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں بے گناہ ہیں, پروردگارہ ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں بہت سے مقامات پر ظلم ہو رہا ہے پروردگارہ, ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما, اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر دے. تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.